الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے درس کا عنوان ہے زبان کی حفاظت. اس کے لیے چند آیات کا انتخاب کیا ہے، وہ اس طرح سے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. یہ سورت قاف کی آیت نمبر 18 ہے، اور اسی طرح سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب اعضاء سے ضرور باسبرس ہوگی. سورت الحجرات کی آیت نمبر 18: وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے. تو غیبت نہ کر اور اللہ کا ڈر رکھ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. میری پیاری بہنوں، 3 آیات مختلف صورتوں سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی، اور یہ تینوں آیات ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں کہ ہماری زبان سے جو الفاظ بھی نکلتے ہیں، ہم جو باتیں بھی کرتے ہیں، ان باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک فوج کو مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اللہ کے فرشتے ہیں. ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ رقیب عتید ہیں، ان کی یہ صفات ہیں کہ ہم جو کچھ بھی بولتے جاتے ہیں وہ نوٹ کرتے جاتے ہیں. جب ہم اچھی باتیں کرتے ہیں تو بھی وہ نوٹ کرتے ہیں، تو جب ہم غلط باتیں کریں گے تو کیا وہ نوٹ نہ کریں گے؟ اور دوسری بات، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو جسم کے اعضاء دیے ہیں، اللہ رب العزت ان اعضاء سے باز پوس کرے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے انسان، تو نے جسم کے ان اعضاء کا کیا استعمال کیا؟ پھر ان اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ کی اطاعت والے ان سے کام کیے یا پھر اللہ کی نافرمانی والے کام کیے. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اپنے کسی بھائی کی، اپنی کسی بہن کی، اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کی کوئی غیبت کریں، کوئی اس کی برائی بیان کریں. اس کی برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ تو تمہیں اس سے نفرت آئے گی، تم اس سے گھن کھاؤ گے. تم دوسروں کی غیبت نہ کیا کرو. اور تم کیسے غیبت کرو گے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو معاف کرنے والا اور رحیم ہے. میری بہت عزیز بہنوں، اگر میں اور آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں جسم میں اعضاء دیے ہیں، ان میں سے زبان ایک بہت ہی اہم اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، عظیم نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور یہ جو زبان ہے تو یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا لیکن ہمارے جسم پر حکومت کرتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ بات کرنے کی ایسی مشین ہے جو پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دیتی ہے. آپ بات کرنے کا ابھی سوچتے ہی ہیں، آپ ارادہ ہی کرتے ہیں کہ میں یہ بات کہوں یا یہ میں چیز مانگوں یا یہ میں کام کے لیے کسی کو کہوں، تو ادھر آپ نے سوچا اور ادھر زبان نے کام کرنا شروع کیا. یہ ایسی نعمت ہے جو بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ پیسے خرچ کیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں اور بے تھکان کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، جو جتنی قیمتی ہوتی ہے، اس کی قدر بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا حساب کتاب بھی اتنا ہی نازک ہوتا ہے. اس سلسلے میں ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے سب لوگوں کو جو زبان کی نعمت سے نوازا ہے، تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اور وہ لوگ جو زبان کی نعمت سے محروم ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں اور بول نہیں سکتے، جن کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، جو کہنا چاہتے ہیں اور کہہ نہیں سکتے، جن کے دل میں جذبات ہیں لیکن وہ جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ لوگوں زبان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جاننے والوں میں ایک آدمی کو زبان کا کینسر ہو گیا تھا، کسی چیز کو ٹیسٹ نہیں کر سکتا تھا، وہ کھا نہیں سکتا تھا، وہ پی نہیں سکتا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، اور پھر اسی زبان کے کینسر میں اس کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی طرح کوئی ایسا مریض جس کو فالج ہوا ہوا ہو اور جو بول نہ سکتا ہو، جیسے ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ایک بزرگ تھے جو بات کرنا چاہتے تھے اور بات نہیں کر سکتے تھے، تو انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی چیز چاہیے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو رفع حاجت ہے، لیکن یہ کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ کہہ نہیں سکتا، اور اس کی بے بسی کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص کہنا چاہتا ہے اور کہہ نہیں سکتا، تو کبھی پین ڈھونڈا جاتا ہے اور کبھی کاپی ڈھونڈی جاتی ہے کہ شاید لکھ کر بات کر سکے. تو یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے کہ تو نے میری ان نعمتوں کا کیا استعمال کیا. دوسری طرف یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ زبان اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو امانتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی، اور امانت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ ان امانتوں کا استعمال انسان نے کیسا کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے اس وقت ایک دو احادیث رکھتی ہوں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان کا ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. یعنی کیا بات سامنے آتی ہے کہ بہتر ہے کہ وہ شخص خاموش رہے، ورنہ جب بات کرے تو وہ بات کرے جو کہ بھلائی کی بات ہو، وہ بات کرے جو کہ خیر کی بات ہو، وہ بات کرے جو کہ نیکی کی بات ہو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے زبان منہ سے باہر نکالی اور اس پر انگلی رکھی، یعنی اشارے سے فرمایا کہ خاموشی. امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنی زبان انگلی سے پکڑے ہوئے اسے کھینچتے ہیں. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس مردار نے بہت سے کام کروائے ہیں، اور حضور نے فرمایا ہے کہ آدمی کی اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے ہیں، اور فرمایا کہ سب سے آسان عبادت تمہیں بتا دوں، وہ خاموشی اور نیک خوئی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی جو بات ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، اگر بات کریں تو اچھی کریں، ورنہ یہ کہ خاموش رہیں. لوگوں نے کہا کہ ایسا تو بہت مشکل ہے کہ انسان خاموش رہے اور جب بولے تو نیک بات کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی خاموش اور باوقار مسلمان دیکھو تو اس سے قرب حاصل کرو، کیونکہ ایسا شخص صاحب حکمت ہوتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ عبادتیں 10 ہیں، 9 کا تعلق خاموشی سے ہے اور 1 لوگوں سے بھاگنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتونی ہوتا ہے ٹاکٹیو، اس کی گفتگو میں اکثر غلطی واقعہ ہو جاتی ہے، اور ایسا شخص بڑا گناہگار ہے، اور جو بڑا گناہگار ہو تو جہنم کی آگ اس کے لیے کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قید میں رہنے کی خاطر زبان سے زیادہ کوئی چیز بہتر نہیں. اور حضرت یونس بن عبید اللہ نے کہا کہ خاموش شخص کے کاموں میں اکثر مجھے نیکی نظر آئی. کہ جو لوگ خاموش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے جذبات پر بھی کنٹرول ہوتا ہے, جب وہ بولتے ہیں تو سوچ کر بولتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو اچھی بات کرتے ہیں. ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بها الی النار ابدا مما بین المشرق والمغرب. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ ایک بات کرتا ہے جس کے بارے کچھ سوچتا بھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے سے زیادہ دور دوزخ میں چلا جاتا ہے. یہ حدیث بھی میری پیاری بہنوں بہت ہی ڈرانے والی ہے کہ بات کی اور سوچا بھی نہیں کہ کیا بات کی اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایسی بات کر دی, گناہوں کا ایسا سلسلہ شروع کر لیا یا کوئی زبان سے ایسا جملہ نکال دیا جس کی وجہ سے اس کا وہ کلمہ اس کو جہنم کے اندر اتنی گہرائی تک گرا دیتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. اور آپ غور کریں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم جس چیز کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ زبان ہے, اور بعض اوقات بستر سے ابھی اٹھے بھی نہیں ہوتے کہ زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے, اور بستر پر چلے بھی جاتے ہیں نا آخری دم تک زبان چلتی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی نیک لوگ گزرے جن کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف تھا, جو تقویٰ رکھتے تھے, تو وہ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ وہ کیا بولتے ہیں اور کیوں بولتے ہیں, اور بولتے تھے تو سوچ سمجھ کر بولتے تھے. اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو بہت ہی ڈراتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, کیونکہ ہم تیرے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے, اور اگر تو نے غلط روی اختیار کر لی تو ہم بھی غلط روی اختیار کر لیں گے اور پھر اس کا خمیازہ بھگتیں گے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں, یہ ساری جو احادیث ہیں, اس سے پھر ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جو بھی ہم زبان سے باتیں نکالتے ہیں ان کی انگنت قسمیں ہیں, جس میں غیبت بھی آتی ہے, چغلی, بہتان, جھوٹ, بد زبانی, بہودہ باتیں کرنا, بے مقصد باتیں کرنا, عیب جوئی کرنا, نکتہ چینیاں نکالنا اور تانے دینا, بعض اوقات یہ کہ غلط افواہیں پھیلانا, لوگوں کا مذاق اڑانا یا پھر لوگوں کو شرمندہ کرنا, لوگوں کی خوش آمد کرنا, ان کی آبرو ریزی کرنا, میت پر نوحہ کرنا, یہ ساری باتیں اسی کے لیے آتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو روحانی امراض ہوتے ہیں جیسے غصہ ہے یا کبر ہے, بغض ہے, کینہ ہے, تو غصے کا اظہار ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ زبان سے ہی تو کرتے ہیں نا. تکبر ہے یا کبر ہے, اس کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ بھی زبان ہی ہے. اسی طرح کینہ اور کدورت ہے, اس کا استعمال کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے لیے بھی زبان ہی کا استعمال کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر فرمایا جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. کیوں جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا؟ یعنی لوگ اس پر بہت حیران ہوئے کہ آپ نے جہنم میں عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ دیکھی مردوں کے مقابلے میں. خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہروں کی نشکری بہت کرتی ہو, اس وجہ سے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ لان تان اور شوہروں کی نشکری, اس کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بھی تو زبان سے ہی ہوتا ہے نا. اور اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال تو کریں لیکن زبان کو قابو میں رکھ کے کریں اور زبان کا غلط استعمال نہ کریں, کیونکہ زندگی میں بہت سے لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنی زبان کو بے روک ٹوک چلاتے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, اور پارٹی ہوتی ہے, کوئی دعوت ہوتی ہے, اور اس میں ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جس میں بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ منہ سے زیادہ بولنے سے نکل جاتا ہے, کبھی جھوٹی قسم کھا لی یا کسی کو تانا دے دیا, کبھی شوخی کوئی مار لی. اس سلسلے میں میں آپ کو ایک اہم واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے زبان کی حفاظت کی جا سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جو ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھی تھی اور بڑی پریشان حال نظر آ رہی تھی. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاتون نے جواب میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی, سورت یاسین آیت 58 کہ سلام قولا من رب الرحیم, کہ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا خدا آپ پر رحمت کرے, آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون نے جواب میں پھر قرآن کی ایک اور آیت پڑھ دی. کیا پڑھا؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, کہ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں. مطلب کیا تھا؟ کہ میں راستہ بھول گئی ہوں. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے کسی خاص جگہ کا نام لینے کی بجائے پھر ایک اور آیت پڑھی, سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات, لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, بنی اسرائیل کی پہلی آیت. مقصد کیا تھا؟ کہ میں مکہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہی ہوں. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ خاتون کسی بات کا بھی جواب عام زبان میں نہیں دیتی, بلکہ ہر سوال کے جواب میں کوئی ایسی آیت پڑھ دیتی ہیں جس سے سوال کا جواب نکل آتا تھا. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آپ کب سے یہاں پڑی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا ثلاث لیال سویہ, سورت مریم کی آیت 10, کہ تین رات سے مسلسل. اب حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں, پھر آپ نے یہ وقت کیسے گزارا؟ وہ کہنے لگی خاتون وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, سورہ شعراء کی اس نے آیت 79 پڑھی, کہ وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آپ وضو کس سے کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, سورت نساء کی آیت 43, کہ پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو, کیونکہ میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں تیمم کر لیتی ہوں. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور کہا کہ یہ کھا لیجئے. اس پر وہ بولی ثم اتم الصیام الى الليل, سورت بقرہ آیت 187, کہ پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. مطلب بولی نہیں, یعنی یہ آیت پڑھی. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ بولے یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے. خاتون نے جواب دیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, اور جو اپنی خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ اس کی قدر کرنے والا اور اسے جاننے والا ہے. مراد اس عورت کی کیا تھی؟ کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مگر سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے. اب بوڑھی خاتون نے جواب دیا وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ روزہ رکھو. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ بولے کہ جس طرح میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ اس طرح مجھ سے کیوں نہیں بات کرتی؟ خاتون نے پھر یہ جواب دیا جو آج ہمارے گفتگو کا اور لیکچر کا ٹاپک ہے, وہ کیا جواب تھا؟ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا انسان مگر اس کے پاس ایک حاضر باش نگران یعنی ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے. خاتون یہ کہنا چاہتی تھی چونکہ انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے, کیونکہ انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہے, تو اس لیے میں قرآن کی زبان میں بات کرتی ہوں کہ میری زبان سے کوئی بھی ایک لفظ غلط نہ نکلے. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو جواب میں قرآن کی یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو, یقیناً آنکھ کان اور دل سب کی ہی باز پرس ہونی ہے. اب وہ عورت یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے قبیلے کا نام معلوم کر کے تم نے کیا لینا ہے؟ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے معذرت کی کہ مجھ سے غلطی ہوگی, آپ معاف کر دیں. خاتون نے معافی کا اظہار کیسے کیا؟ لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, یہ سورت یوسف کی آیت 92 اس نے پڑھی, کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں, اللہ تمہیں معاف کرے. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے خاتون کو کہا کہ میری اونٹنی حاضر ہے, اگر آپ اس پر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں, آپ جہاں کہیں گی میں وہاں پہنچا دوں گا. بوڑھی خاتون نے آپ کی اس پیشکش کو قبول کیا اور شکریہ کے طور پر کہا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، یعنی اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا. تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ سوار ہو جائیے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بوڑھی خاتون کے قریب بٹھا دی. خاتون نے سورۃ نور کی آیت 30 پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. اور ساتھ ہی اس نے پھر یہ سورۃ زخرف کی آیت دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. تو ذات پاک جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے کہ ان کو قابو میں لاتے، تو اس کی تعریف ہے، وہ ذات پاک ہے. یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. جب بوڑھی خاتون اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو اونٹنی ڈر گئی اور ان کے کپڑے کجاوے میں الجھ کر پھٹ گئے. اس پر وہ بولی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، سورہ شورہ کی آیت 30. اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے. پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹنی کے گھٹنے باندھ دیے اور خاتون اس پر سوار ہو گئی. پھر آپ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور بلند آواز سے کچھ شعر پڑھنے لگے، اونٹنی کو تیز تیز چلانے لگے. اس پر خاتون نے اونٹنی کے اوپر سے پکارا. اب وہ پھر بولی، وقت صد فی مشیک وقت من صوتک، سورۃ لقمان کی آیت 19، کہ اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو آہستہ کر. یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آہستہ آہستہ چلنے لگے، اپنی آواز بھی آہستہ کر لی. اب وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، فقرأوا ما تیسر من القرآن، سورۃ مزمل کی آیت 20 پڑھی، کہ تم سے جتنا ہو سکے آسانی سے قرآن پڑھ لیا کرو. مراد کیا تھی کہ شعر پڑھنے کی بجائے قرآن پڑھو نا. کچھ دور جا کے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ان خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کے شوہر ہیں؟ اس پر وہ بولی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورۃ مائدہ آیت 101. اے ایمان لانے والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. مطلب یہ تھا کہ اس سوال کی ضرورت ہی کیا ہے. اب وہ خاموشی سے چلتے رہے، یہاں تک کہ جس جگہ وہ چاہتی تھی وہاں پہنچ گئے. وہاں ایک قافلہ تھا اور پوچھا کہ کیا یہاں پہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو خاتون نے جواب دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیوی زندگی کی ایک زینت ہیں. سورۃ کہف آیت 46. حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ قافلے میں ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ ان کا کچھ پتہ بتائیں کہ میں تلاش کروں. تو اب خاتون نے کہا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. اس کا مطلب کیا، جیسے تارے جو ہوتے ہیں نا لیڈر ہوتے ہیں، یعنی میرے بیٹے قافلے کے لیڈر ہیں. پھر حضرت عبداللہ نے ان کے نام پوچھے تو وہ بولی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سورۃ نساء آیت 125. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، سورۃ نساء آیت 164. يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، سورۃ مریم آیت 12. یہ تین آیتیں پڑھنے کا مطلب کیا تھا کہ میرے بیٹوں کا نام ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ ہے. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ان تینوں ناموں کو پکارنا شروع کیا تو قافلے میں سے تین نوجوان نکل کر آئے. انہوں نے اپنی ماں کو اونٹنی سے اتارا اور آپ سے ملے. اب ان خاتون نے اپنے بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہا، فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ، سورۃ کہف میں ہے نا کہ وہ کھانے کی تلاش. اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائے. مراد یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو کچھ لا کر کھلاؤ. ان میں سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا شہر کی طرف گیا اور کچھ کھانا لا کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے سامنے رکھا. تو بوڑھی خاتون حضرت عبداللہ بن مبارک سے مخاطب ہو کر بولی، قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، کہ مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے سلے میں جو تو نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے. یہ سورۃ الحاقہ کی آیت 24 ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ اس بوڑھی کو قرآن پر کس قدر عبور حاصل ہے. خاتون کے بیٹوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ گزشتہ 40 سال سے ہماری ماں نے قرآنی آیتوں کے سوا بات نہیں کی, اس خوف کے مارے کہ منہ سے کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکل جائے کہ جس کی قیامت کے دن باز پرس ہو. اب آپ مجھے بتائیے کہ زبان کی حفاظت کے معاملے میں یہ بلند معیار, یہ ہم میں سے کسی کے بس کی بات ہے؟ یہ جو آپ کو قصہ سنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ جن لوگوں کے دلوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا جذبہ شدید ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ اس حد کو بھی پہنچ جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اس میں زیادہ تر گناہ کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. ہم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو زبان ان کا اظہار کرتی ہے, زبان سے اس کی پلاننگ ہوتی ہے, اور غصے کا اظہار ہو, کسی کے بارے میں نفرت کا اظہار ہو, یا کوئی بھی بات ہو. تو آپ بتائیے کہ آپ نے اس بوڑھی عورت کی مثال سے کیا سیکھا؟ ایک تو یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا تھا, دوسری بات یہ کہ اس کو قرآن پر عبور کتنا تھا کہ موقع کی مناسبت سے فوراً قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی, اور تیسری بات یہ کہ اس کو جنت میں جانے کا شوق کتنا تھا. اور یہی اب ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے نا کہ ہم بھی اپنی زبانوں کی حفاظت کریں, اور ہم اس بات پر سوچیں کہ ہم کیا بولتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں اور کیوں بولتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب اعضا زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, کیونکہ ہم تیرے ساتھ بندے ہوئے ہیں, تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے, اور اگر تو نے غلط روی اختیار کر لی تو ہم بھی غلط روی اختیار کر لیں گے اور پھر اس کا خمیازہ بھگت دیں گے. مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ انسان جو لایانی گفتگو کرتا ہے اس سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنے کام یا کلام کرتا ہے بظاہر اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں مفید, جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ جس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو, مضر. تیسری چیز یہ ہے کہ نہ مفید اور نہ ہی مضر, جس میں کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی نقصان ہو. یہ جو تیسری قسم ہے نا کہ فائدہ بھی نہیں اور نقصان بھی نہیں, اگر ہم غور کریں تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. کیوں؟ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کوئی اچھی بات نہیں کی تو بری بھی نہیں کی نا, تو یہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم کیا کرتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ جو دنیا کی محبت ہے اس نے غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ تم لب غور تک پہنچ جاتے ہو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زبان کا جائزہ لینا چاہیے, اپنی گفتگو کا جائزہ لینا چاہیے, اور سوچنا چاہیے کہ کس طرح زبان پر تالا ڈالا جائے, کس طرح گپ شپ سے اپنی زبان کو بچایا جائے. کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زبان وہ درندہ ہے کہ چھوڑ دو تو کاٹ کھائے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ زبان جب اتنا نقصان دیتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اگر ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں, بعض اوقات جب گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, تو اس میں زبان کا کردار کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ غصہ کا اظہار کرنے والا جب کہتا ہے طلاق طلاق طلاق, تو وہ گھر جو بنا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے, بکھر جاتا ہے لمحوں کے اندر, اور وہ ساری زندگی آدمی پچھتاتا رہتا ہے کہ میں نے اس وقت کنٹرول کیوں نہ کیا, میں نے اپنی زبان کو لگام کیوں نہ دی, اور میں نے کیوں غصے میں جملے بول دیے نا. تو یہ کتنے خطرناک جملے تھے جو غصے میں نکل گئے. اور اسی طرح بعض عورتیں غصے میں کہتی ہیں کہ ہمیں طلاق دے دے, یعنی حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ ہے وہ اس کا اظہار کر دیتی ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ کس طرح زبان کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح غلط استعمال سے بچ سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک اور بہت اہم بات یہ ہے, ہم عورتوں کو بہت عادت ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں. غیبت کیا ہے؟ کہ تو اپنے بھائی کا اس طرح سے ذکر کرے, وہ چیز کہے جو اس کے اندر موجود ہو, اور دوسرا اس کی غیر موجودگی میں, یعنی کوئی ایسی برائی جو بھائی کے اندر یا بہن کے اندر پائی جاتی ہو اور وہ موجود نہ ہو, تو اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کیا جائے, اور جب اس کو پتا چلے تو پھر اس کو اچھا نہ لگے. اور یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے کہ ہم کسی کی غیبت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے. میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے. یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اتنا سخت عذاب ہے جہنم کا غیبت کرنے والوں کے لیے. اور اسی طرح سے ایک اور اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور چغلی سے کیا ہوتا ہے کہ لگائی بجھائی کرنا، دو دوستوں میں لڑائی کروانا، میاں بیوی میں لڑائی کروانا، دو ہمسایوں میں لڑائی کروا دینا، دو کلاس سیلوں میں لڑائی کروا دینا. تو یہ حدیث بھی بہت سخت ہے کہ انسان جھوٹ بولے، یا پھر یہ کہ لگائی بجھائی کرے، یا پھر کسی کی غیبت کرے، زبان کا بیجا استعمال کرے. تو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور زبان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ جھوٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بچوں سے جھوٹ بولا، بڑوں سے بولا، چھوٹوں سے بولا. صحیح بخاری کا یہ واقعہ بھی بڑا ہی ڈرانے والا ہے کہ جھوٹی قسم، اس کا نقصان کیا ہے. بنو ہاشم کے ایک آدمی کو قریش کے کسی اور خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص نے مزدوری پہ رکھا. وہ اس کے پاس ایک اور ہاشمی گزرا جس نے اپنے ٹوکرے کا کنڈا باندھنے کے لیے اس ہاشمی مزدور سے ایک رسی مانگی. ہاشمی مزدور نے مالک سے پوچھے بغیر اونٹ باندھنے کا ایک بندھن یعنی رسی اس کو دے دی. جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو سب اونٹوں کو باندھ دیا گیا مگر ایک اونٹ باندھا نہ گیا. مالک نے پوچھا کہ اس اونٹ کو کیوں نہیں باندھا گیا؟ تو ہاشمی مزدور نے کہا کہ اس کی رسی نہیں ہے. مالک نے پوچھا کہ اس کی رسی کہاں گئی؟ اور یہ معلوم ہونے پر کہ رسی دے دی گئی ہے، اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے ہاشمی مزدور کے ایک لاٹھی ماری جو خطرناک ثابت ہوئی. جب وہ مزدور زخمی پڑا ہوا تھا تو اس کے پاس سے یمن کا کوئی شخص گزرا. ہاشمی مزدور نے اسے پوچھا، کیا تم میرا ایک پیغام دے دو گے؟ اس شخص نے حامی بھر لی اور ہاشمی مزدور نے کہا کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو وہاں پکارنا کہ اے آل قریش، جب وہ تمہیں جواب دیں تو پھر پکارنا کہ اے بنو ہاشم، جب وہ بھی تمہیں جواب دیں تو پھر ابو طالب کا پوچھنا اور انہیں بتا دینا کہ اس شخص نے مجھے ایک رسی کے بدلے قتل کر دیا. اس کے بعد وہ ہاشمی مزدور مر گیا. جب اس کا مالک مکہ مکرمہ گیا تو ابو طالب سے ملا. انہوں نے پوچھا کہ ہمارے آدمی کا کیا بنا؟ مالک نے کہا، وہ تو بیمار ہو گیا تھا، میں نے اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کی، وہ مر گیا. تو پھر میں نے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا. کچھ دیر گزری تو وہی یمنی جس کو ہاشمی مزدور نے پیغام دیا تھا موسم حج میں آ گیا. اس نے پکارا کہ اے اہل قریش، پھر اے بنو ہاشم. جب وہ بولے تو پھر اس نے کہا کہ اے ابو طالب. لوگوں نے کہا، کیے ہیں ابو طالب؟ یمنی نے ابو طالب کو بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ پیغام پہنچا دوں کہ اسے اونٹ باندھنے کی ایک رسی کے بدلے مار دیا گیا. اب ابو طالب اس شخص کے پاس آئے جس نے ہاشمی مزدور کی جان لی تھی اور اس کے سامنے تین باتیں رکھی کہ تینوں میں سے کوئی ایک منظور کر لو. ابو طالب نے کہا کہ یا تو تم خون بہا کے طور پر 100 اونٹ دو کیونکہ تم ہی نے اسے قتل کیا ہے، یا پھر تمہارے قبیلے کے 50 آدمی قسم کھائیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا، یا پھر ہم تمہیں اس کے بدلے قتل کر دیں گے. وہ شخص پھر اپنے قبیلے والوں کے پاس آیا اور ان سے بات کی تو وہ جھوٹی قسم کھانے کو تیار ہو گئے. پھر ابو طالب کے پاس ایک عورت آئی جو خود بنو ہاشم میں سے تھی مگر اس کی شادی قاتل کے قبیلے کے کسی شخص سے ہوئی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا. اس نے ابو طالب سے کہا کہ میں اس بیٹے کو اتنی چاہتی کہ وہ قسم دے. ابو طالب نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور اس کے بیٹے کو مستثنا کر دیا. پھر ایک اور شخص ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے 100 اونٹوں کے مقابلے میں 50 آدمیوں کی قسم رکھی ہے، تو گویا ایک شخص کی قسم کے مقابلے میں 2 اونٹ ہوئے، تو اب یہ 2 اونٹ لے لیجئے اور مجھ سے قسم نہ لیجئے. ابو طالب نے اس کی بات بھی مان لی. باقی 48 آدمیوں نے آ کر جھوٹی قسم کھائی کہ ہمارے آدمی نے اس ہاشمی مزدور کو قتل نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک سال کے بعد ان 48 آدمی میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا. تو آپ دیکھ لیں کہ جھوٹ اور پھر جھوٹی قسم، ایک سال کے اندر اندر دنیا میں اس کی یہ سزا ملی کہ 48 لوگ سارے کے سارے مرے. یہ ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کی دنیا میں سزا. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو بہت سی غلط باتیں پھیل جاتی ہیں اور بہت سی جو باتیں ہوتی ہیں، کہیں ہم تو اس کا حصہ نہیں بن جاتے، کہیں ہم تو جھوٹی قسمیں جھوٹی گواہیاں نہیں دینے لگتے. اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، عورتوں کے اندر یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ بغیر تحقیق کے اور بغیر یہ جانے کے بعد ٹھیک ہے یہ غلط، ہم اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے نقل کر دے. یہ حدیث بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ عورت کا تعلق بچوں سے گھر میں زیادہ ہوتا ہے اور پھر بچے تنگ کرتے ہیں اور بچوں کو بہلانے کی خاطر یا کسی بھی مقصد سے مائیں بچوں سے نا بے تکلف جھوٹ بول دیتی ہیں اور اسے جھوٹ میں شمار نہیں سمجھتی، یا بعض والد جھوٹ بول دیتے ہیں. اور جھوٹ تو جھوٹ ہے، وہ بچے سے بولا جائے یا بڑے سے بولا جائے، ہنسی میں بولا جائے یا مذاق میں بولا جائے یا مزاح میں بولا جائے، کسی بھی حال میں جھوٹ جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے. اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا رونے کے محفل بننے کے لیے اگر ہم جھوٹی باتیں کریں یا اس طرح کی باتیں کریں تو یہ چیز بھی گناہ ہے. کہ رسول اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. اور آپ کو وہ مشہور واقعہ تو پتا ہے نا کہ رسول اللہ کے سامنے ایک عورت نے اپنے بچے سے کہا تھا کہ ادھر آ میں تجھے کچھ دوں گی، پھر آپ نے اسے عورت سے پوچھا تھا کہ تیرا کیا ارادہ ہے اس کو دینے کا، تو اس نے کہا تھا میرا ارادہ تھا کہ اس کو ایک کھجور دوں. آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کو ایک کھجور نہ دیتی، یعنی جو وعدہ تو نے کیا تھا کہ ادھر آ میں تجھے کچھ دوں گی، تو پھر تیرے نام مال میں ایک جھوٹ بولا جاتا، یہ چیز بھی حرام ہے. اچھا پھر عورتوں میں ایک بیماری اور پائی جاتی ہے، بعض اوقات دوسروں کو جلانے کی خاطر نہ وہ جھوٹ بولتی ہیں. مثلاً جیسے ایک عورت نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول میری ایک سوکن ہے، اگر میں اسے جلانے کی خاطر جو کچھ میرا خامن مجھے دیتا ہے اسے بڑھا کر ظاہر کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ نہ دی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہوں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور یہ بھی کتنی سخت ہے. اور ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو جھوٹ سے اور زبان کی جو آفتیں ہیں اور لعنتیں ہیں ان سے بچانا چاہیے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کے لیے کہ جھوٹ کی بجائے ہم اپنی زبان کو قرآن سے تر کریں، یعنی ہم اپنے آپ کو پوزیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف کر لیں، جیسے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، قرآنی کلاسز، قرآن کا ترجمہ یاد کرنا، دوسروں کو سکھانا. اور یہ ایک آزمائی بھی بات ہے کہ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں نا اور آپ اپنے آپ کو اچھے کام میں مصروف کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو وقت ہی نہیں ملتا کہ آپ کوئی غلط کام کریں. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ذکر کیا کریں. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم سبحان اللہ پڑھیں گے تو اس کے ذریعے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس کا اتنا ثواب ہے. اور حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جملے کہنے کو بہت چھوٹے ہیں ہے نا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن یہ کہ میزان عمل بھر جاتا ہے. اللہ کو میزان عمل میں یہ دو ہلکے پھلکے جملے جو کلمہ تانے خفیفہ تانے شکیلہ تانے فل میزانے، یعنی زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ کو رحمان کو یہ بہت پسند ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زبان کو اگر چلانا ہی ہے تو اس کا رخ بدل لے، اس کا استعمال کریں، لیکن اس طرح سے اس کا استعمال کریں کہ ہمارا نامہ اعمال میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے نیکیوں میں، اور ہماری زبان وہ ہمارے لیے جنت میں گھر بناتی جائے، وہ اللہ کو راضی کرتی جائے. ہم اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں، اللہ کا شکرانہ ادا کریں تاکہ ہمارے درجات بلند ہوتے جائیں. جیسے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ جیسے بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ جو شوہر کی اگر یا جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی ناشکری کرتی ہیں، تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں بیان کرے نا، تو جو بری باتیں ہیں اس کو بیان کرنے کی بجائے اچھی باتیں بیان کریں. شوہر ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ہمسائے ہیں، تو جو برائیاں ہیں ان کو صرف نظر کر کے جو خوبیاں ہیں نا ان کا ذکر کیا جائے. اور آپ اس بات کو مت بھولیں کہ ہر شخص کے اندر نا خوبیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، اور بعض اوقات کسی شخص میں ایک کوئی بہت برائی ہوتی ہے بڑی لیکن خوبی بہت ڈومینیٹنگ ہوتی ہے، تو ہم پھر اس خوبی کے ذریعے سے اس کا ذکر کر سکتے ہیں. جو ہمارے شوہر ہیں کن جو ان کی خوبیاں ہیں ان کو ہم بیان کریں، اپنے سامنے بھی لائیں، دوسرے کے سامنے بھی لائیں تاکہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے پیار کے جذبات پیدا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکرانہ ادا کریں. اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دنیا میں اس نعمت سے ویسے ہی محروم ہیں. اسی طرح سے جیسے بچے ہیں تو آج کے اس دور میں بچوں کی تربیت بہت مشکل ہے، جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی روتے ہیں اور جن کے پاس بچے ہیں وہ بچے نہ ہونے والوں سے زیادہ روتے ہیں اور بچوں کی شکایتیں بچوں کی پریشانیاں ان کی نافرمانی اور ان کی باتیں کر کر کے پریشان رہتے ہیں ان کی جو غلط باتیں ہیں اس پہ سر سے نظر کریں ہم ان کی اچھی باتیں کریں اور ان کی اچھی تربیت کے لیے اپنے دوستوں میں ہم مشورے کریں پھر اسی طرح سے زبان کا ایک اچھا استعمال یہ ہے کہ ہم زبان کے ذریعے سے لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیں کیونکہ اگر ہم نے کسی کو نماز ہی پڑھنی سکھا دیں بعض لوگ ہیں اور یہاں پہ تو خاص طور پہ جو نیو مسلم ہیں یا بعض پرانے مسلمان بھی ہیں لیکن وہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں تو ان کو دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ ان کو جیسے کسی کو نماز پڑھنی سکھا دیں کسی کو نماز کا ترجمہ جیسے بعض اوقات دوستیں ہیں وہ آپ سے بات کرتی ہیں کہ میاں نے یہ کہہ دیا میاں خرچہ نہیں دیتا ناراض رہتا ہے یہ مزاج ہے وہ مزاج ہے سو گھر کی باتیں ادھر ادھر کی بعض اوقات دوستیں کرتی ہیں تو ایسے موقعوں میں ان کو پوزیٹیو وے میں اچھے طریقے سے ان کی رہنمائی کر دی کہ مطلب کوئی مسئلہ ہوگا پریشانی ہوگی یا چلو اس کے اندر یہ خوبی تو ہے یا یہ کہ اس عورت کو قرآن پڑھنے پر لگا دیں ترجمے کی طرف مائل کر دیں اور چپے سے محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی رہنمائی کریں تاکہ بجائے اس کے کہ اس طرح وہ ہلکان ہوتی رہے پریشان ہوتی رہے تو اس کی سوچوں کا رخ بدل جائے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزما رہا ہے ہر ایک کی آزمائش ہے امیر کی غریب کی جوان کی بوڑھے کی اور نیک کی اور بد کی ہر ایک کی آزمائش ہے کافر کی مسلمان کی لیکن آزمائش کا رخ مختلف ہے تو جب آپ ایک اچھے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں نا حالات نہیں بدلتے آزمائشیں نہیں ختم ہوتی لیکن آپ کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے اور قرآن کے ذریعے نا تھراپی ہوتی ہے جیسے نفسیاتی علاج ہوتا ہے سکون ملتا ہے اور ایک جذبہ اور جوش آتا ہے ایمانی کیفیت بلند ہو جاتی ہے اور جو کشتی بھمر میں گھری ہوئی ہے انسان جو مسائل اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے تو وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے آپ کو ان حالات ان مسائل سے یا ان مشکلات سے میں نکالوں اور اسی طرح سے جیسے ہم غصے کا جب اظہار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں غصہ ہمیں کیوں آتا ہے کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو پھر ہم زبان بے تھکان اور غلط بولتی ہے نا تو ہم ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں بعض اوقات ہمارے کام لیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے یا ہم نے جو چیز بچوں کو سکھائی ہوتی ہے بچے اس کے مطابق نہیں کرتے تو ہمیں غصہ آتا ہے نا تو پھر ہم غصے کی وجہ سے زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہمیں دھیان دینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی اپنے کام ہیں بچوں سے متعلق ہے گھر کے کام ہے ہوم ورک ہے کھانا پکانا ہے بچوں کا جو ٹائم ان کو دینا ہے تو اس میں ہم اپنی بہترین پلاننگ کریں تاکہ غصہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی کمزور پر اترتا ہے اور ہمارے پاس جو کمزور ہوتے ہیں وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکمرانی ہے تو ایسے میں جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے کاموں کو صحیح انداز میں کریں اور جب زبان سے بولیں تو اچھا بولیں ٹھیک بولیں ورنہ پھر خاموش رہیں کیونکہ خاموشی ہزار درجے سے بہتر ہے کہ آدمی بولے اور اپنی زبان سے غلط بات نکالے پھر اسی طرح سے ایک اور بہت اہم بات ہے کہ زبان کس طرح انسان کو برے کاموں میں مصروف کرتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت سے دور کر دے اور اس کو جہنم کی طرف لے جائے اور وہ خود چونکہ جہنم سے نکلا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم جنت کی طرف جائیں اور جہنم سے ہم بچ جائیں تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات کا طریقہ کیا ہے یعنی آخرت میں عذاب جہنم سے نجات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور جنت میں داخلہ کر دے اس کا کیا طریقہ ہے تو آپ نے تین باتیں فرمائی پہلی بات یہ تھی کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو یعنی زبان بے قابو نہ ہونے پائے دوسری بات یہ تھی کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے یعنی اپنا زیادہ وقت گھر میں گزارو فضول اور بلا وجہ تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں نکلا جا سکتا ہے ضرورت کے وقت لیکن بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنے اگر کبھی کوئی غلطی یا گناہ تم سے ہو جائے تو اس غلطی پر رویا کرو رونے کا مطلب کیا ہے توبہ کرنا ندامت کرنا اور پریشان ہونا کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے اور اس بات پر سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں نہ گواہی دیں گے اور ہاتھ اور پاؤں کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے ابھی تو یہ بولتے نہیں ہیں نا اس وقت بولیں گے اور ابھی تو ایک زبان ہے وہی ہم سے سنبھلتی نہیں ہے اور اس وقت جسم کے اعضاء کو زبان مل جائے گی اور سب ہمارے اگر خلاف خدا نخواستہ بولنا شروع ہو گیا تو پھر کیا بنے گا تو اس سے بھی ہمیں پھر یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بالعموم وہ منہ میں پتھر رکھے رہتے تاکہ بات نہ کر سکے. اور پتھر رکھنے کی وجہ کیا تھی کہ بعض اوقات کنٹرول نہیں ہو پاتا نا تو بندہ بول دیتا ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ فالتو باتیں نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. اور اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ ابھی جو آدمی دروازے سے آ رہا ہے وہ جنتی ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں پیارے رسول نے یہ بات کہی ہے تو کیا بات ہے آپ کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو محدود ہے، لیکن جس بات سے میرا واسطہ نہیں ہوتا میں اس کی ٹو میں نہیں جاتا، اور نہ ہی میں لوگوں کی بدخواہی کرتا ہوں. ہوتا ہے نا کہ ادھر کی بات ادھر کی بات اور یہاں کی بات وہاں کی بات، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ہمیں رات کو نا، ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم نے اپنی زبان کا کیا استعمال کیا. صبح جیسے فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور پھر عشاء، اور پھر بستر پر لیٹ کر کہ آج میں نے اپنی زبان سے کتنی نیکیاں کمائی، اور کتنا میں گناہوں سے دور ہوئی، اور کتنا میں نیکیوں کی طرف پلٹی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک دن نا آپ کسی پر لعنت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر صدیق و لعنت لا ورب الکعبہ صدیق و لعنت لا ورب الکعبہ صدیق. نہیں، آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا، صدیق اور پھر تو لعنت کر رہا ہے، تو رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ صدیق ہو اور پھر لعنت کرے. تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ توبہ کی، کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کیا. آپ سوچیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو دنیا میں جنت کی بشارت بھی مل چکی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اے ابوبکر تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا، اور آپ نے کہا تھا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے. تو یعنی اتنے آپ پسندیدہ اور اتنے نیک تھے، اس کے باوجود کہیں غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، کبھی منہ پر پتھر رکھتے ہیں، کبھی اپنی زبان کو کھینچتے ہیں. تو ہمیں بھی پھر اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہم کیا کرتے رہتے ہیں. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، جو فضول باتیں ہیں ان کو انسان چھوڑ دے. تو ہماری ذمہ داری بنتی جاتی ہے کہ ہم بھی اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے. اور آپ کو پتہ ہے نا چغلی کرنے والے پر قبر کا عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ اس کے عذاب کی ایک بڑی وجہ جو ہے دوسروں کی چغلی کیا کرتا تھا. اور یہ ساری آیات، احادیث اور یہ سارے واقعات ہماری غفلت کی زندگی پر پانی کے چھینٹے دیتی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، بہت مختصر سی ہے. اور اگر ہم کوئی غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، دوسروں کی باتیں کریں گے، تو ہمیں لذت ملے گی تو تھوڑی دیر کی ملے گی، لیکن گناہ ہمیشہ کے لیے لکھ لیا جائے گا. اور جب گناہ کرنے کو دل چاہے گا، غیبت کرنے کو دل چاہے اور اپنے آپ کو روک لیں تو صبر کریں گے تو تکلیف ہوگی، تکلیف تھوڑی دیر کی ہوگی لیکن اجر ہمیشہ کے لیے لکھ لیا جائے گا. تو کتنا اچھا سودا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زبان کی جتنی آفتیں ہیں اور بری باتیں ہیں اس سے بچائیں، اپنے آپ کو، اس دل ناداں کو ان اعمال کے لیے تیار کریں جو کہ جنت کی طرف لے جانے والے، رب کا قرب دلانے والے اور رب کی رضا کی طرف لے جانے والے اور نیک لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے. زبان کی حفاظت کا عنوان حقیقت میں بہت مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت اہم بھی ہے، بہت نازک بھی ہے، اور زبان کی حفاظت کرنا ناممکن نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين ثم آمين.